بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں. روزہ دار کو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اول, نگاہ کی حفاظت کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی اس نظر سے نہ دیکھے. پھر اجنبی کیا ذکر, اس طرح کسی لہ و لعب اور ناجائز جگہ نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہے, نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کی خوف کی وجہ سے بچ رہے, اللہ جل شان ہو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس ہوتے ہیں. نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے, اللہ جل شان ہو اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. اللہ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. ہر ایسی چیز کا دیکھنا جس میں داخل ہے, جو دل کو اللہ جل شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے. اور دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. جھوٹ, چغل خوری, لغو, بکواس, غیبت, بدگوئی, بد کلامی, جھگڑا وغیرہ, سب چیزیں اس میں داخل ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے, روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے, اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت والی بات نہ کرے. مثلا تمسخر, جھگڑا وغیرہ. اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے میرا روزہ ہے, یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھ. اگر وہ سمجھنے والا ہوگا تو اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے, اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھاتے کہ تیرا روزہ ہے. تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں, بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی اعتراض ضروری ہے. بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا, روزے میں اس شدت سے بھوک لگی ناقابل برداشت بن گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا, انہوں نے اللہ جل شانہ کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا. دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں. اس حدیث سے ایک مضمون اور مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے, حتیٰ کہ یہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے. اس طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے, تجربہ اس کی تائید کرتا ہے. روزہ اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا, اور فاسق لوگوں کی اکثر حالت بہت بری ہو جاتی ہے. اس لیے یہ چاہیے کہ روزہ نہ لگے, تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے. بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر دیا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا. احادیث میں بکثرت اس قسم کے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا, دانتوں میں خلال کرو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں. آپ نے فرمایا, فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے. معلوم ہوا اس کی غیبت کی گئی تھی. اللہ جل شانہ اپنے حفظ میں رکھے. ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں. عوام کا ذکر نہیں, خواص مبتلا ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دیندار دنیا دار کہلاتے ہیں, دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اس کی غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا. اگر اپنے یا کسی کے دل میں کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں روزے کی حفاظت کی سچی توفیق عطا فرمائے. روزے کو روزہ سمجھنے، روزے کے دوران روزے کی حفاظت کرنے، اور یہ حفاظت ایسی حفاظت بن جائے کہ روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہمیں روزہ کی حفاظت اور اپنی زندگی کی حفاظت، اپنی زبان، نگاہ، جسم کی حفاظت کی سدا توفیق ملتی رہے. نستغفرک و نتوب الیک. خانقاہ کا لفظ آتے ہی اور پیر کا لفظ آتے ہی ایک نقشہ ذہن میں آتا ہے. خانقاہ کا لفظ آتے ہی نقشہ ذہن میں یہ آتا ہے، ایک جگہ ہوگی، وہاں رنگ برنگے گنبد ہوں گے، جھنڈیاں لگی ہوں گی، ایک قبر ہوگی، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں گے، ہارمونیم طبلہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو سکتا، ایک ہجوم کا سامان ہوگا، جہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہے لوگوں کو تعویذ دے دیا ہوگا اور دعا کر دی گئی تھی. ایک ذہن انسان کا بنتا ہے، اور پیر صاحب کے بارے میں ذہن یہ بنتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے، ارد گرد مخلوق خدا کا ہجوم ہوگا، اور وہ ان کو پیسے دے دیے، ان کی خدمت کر دی، اور وہ دعا دے دیتے یا تعویذ دے دیتے. ایک ذہن ہے، خانقاہ کا ذہن آتے ہی یہ جو میں نے نقشہ تھوڑا سا کھینچا ہے یہ آتا ہے، اور پیر صاحب کا ذہن آتے یہ آتا ہے. آپ نے ایک لفظ نہیں سنا، لفظ سنا تو غور نہیں کیا، سجادہ نشین. سجادہ عربی زبان میں مصلے کو کہتے ہیں، سجادہ. اب یہ جائے نماز سعودی عرب سے لوگ لاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوگا سجادت الفلاں، عربی زبان میں سجادہ مصلے کو کہتے ہیں. جو مصلے پہ بیٹھنے والا، اللہ سے مانگنے والا، زاری کرنے والا، ذکر کرنے والا، دعا کرنے والا، اور تنہائیوں میں اللہ کی محبت میں مر مٹنے والا، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کچھ نہ مجھ کو یاد رہے، یہ سجادہ نشین ہے. سمجھ لیں، یہ سجادہ نشین. سجادہ مصلے کو کہتے ہیں، اور جہاں مصلہ ہو وہاں اعمال ہوتے ہیں. مصلے کا تعلق اعمال سے اور ذکر سے ہے اور تلاوت سے ہے اور مراقبے سے ہے اور اللہ جل شانہ کی یاد سے ہے. پہلے دور میں، میں اس دن تاریخ پڑھ رہا تھا ایک جگہ، کہ مکلی کے قبرستان میں 500 سے زائد خانقاہیں تھیں. وہ کیا تھی؟ اللہ والے بیٹھے ہوتے تھے، مخلوق خدا آتی تھی، ان کو کبھی اجتماعی تعلیمات میں ہوتی تھی، کبھی پھر ان کو انفرادی چھوڑ دیا جاتا تھا. ویسے بھی ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہر وقت لے کے بیٹھے رہنا، ہر وقت لے کے بیٹھے رہنا مرید کو بے عمل بنا دیتا ہے. جیسے استاد تھوڑی سی تعلیم دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں اس کو جا کے یاد کرو، اور وہ پھر اپنی انفرادی محنت میں مشق کرے، کبھی غلط کر لے گا، کبھی ٹھیک کر لے گا، پھر غلط کرتے کرتے وہ ٹھیک کی طرف آئے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد افضل کون ہے؟ لوگ مجھے کاغذ دے جاتے ہیں، رکے پتہ نہیں کون ہوتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہ تو ایک نقشہ بنتا ہے خانقاہ کا، اور یہ بنتا ہے نقشہ پیر صاحب کا. خانقاہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتی ہے. قد افلح من تزکا، اندر کا من صاف ہو جائے، اللہ جل شانہ کی محبت اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق اندر ایسی رچ بس جائے, اس کے لیے جو شخص رہبر بنتا ہے, ذریعہ بنتا ہے, اسے پیر کہتے ہیں, مرشد کہتے ہیں. اور جو جگہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں. عربی زبان میں مرشد رہبر کو کہتے ہیں. حج پہ جانے والے حضرات بتاتے ہیں ان کی بس میں بس جا کے نا ایک جگہ, اگر مکہ مکرمہ جائیں مدینہ منورہ سے, ایک جگہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں جوازات کا ہے, وہ پاسپورٹ وغیرہ سٹمپ ہوتے ہیں, پھر ایک مرشد ملتا ہے, اسے کہتے ہیں نا مرشد مرشد. وہ ایک لڑکا ہوتا ہے, اس نے ہائر کیے ہوتے ہیں حج کے سیزن میں, اس کے گلے میں ایک کارڈ ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس کے لیے ہے. وہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے تھیلا پاسپورٹوں کا, بندے کی قیمت کم ہوتی ہے پاسپورٹ کی زیادہ ہوتی ہے. وہ ہاتھ میں تھیلا اٹھا کے پھر وہ مرشد آگے بیٹھتا ہے, وہ بس والے کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس بلڈنگ میں ان حاجیوں کا قیام ہے اور یہاں یہاں ہم نے جانا ہے. اسے راستوں کی خبر ہوتی ہے, بعض اوقات وہ راستے کی خبر بھول جاتا ہے تو بس گھومتی رہتی ہے, گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی معلوم ہوا مرشد اگر بھول جائے تو رہبر گئے سارے, دوسرے جو ہیں سواریاں وہ ساری کے ساری بیچاری پریشان اور ان کا وقت گیا. تو مرشد رہبر کو کہتے ہیں, خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں, اس ٹھیے کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی ذات عالی کا دھیان دیا جاتا ہے. اور جو اس کا معلم ہوتا ہے, جو اس کا ٹیوٹر ہوتا ہے, جو اس کا استاد ہوتا ہے, اس کو مرشد کہتے ہیں, اس کو مرشد کہتے ہیں. مرشد کے لیے لازم ہو اور لازم ہے کہ وہ بھی کسی مرشد کی صحبت میں وقت گزارے ہوئے ہو, لازم ہے, تاکہ اسے اس کی زندگی گزارنے اور اللہ کے بندوں کو چلانے اور ان کی مزاج شناسی میں جو ہے اس کو کچھ ملکہ اور تجربہ ہو. کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے, اگر مرشد معالج ہو تو زیادہ نفع ہوتا ہے, حکیم ہو تو. اور میرے حضرت حکیم بھی تھے رحمت اللہ علیہ, فرمایا اس لیے کہ حکیم طبیعت شناس ہوتے ہیں, مزاج شناس ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب مریض کو کتنی پوری تھوڑی دینی ہے, زیادہ دینی ہے, آدھی گولی دینی ہے, پوری گولی دینی ہے, دو گولیاں دینی ہیں. وہ مزاج شناس ہوتے ہیں. جس طرح وہ جسمانی علاج معالجے میں طبیعتوں کا لحاظ رکھتے ہیں, موسم کا لحاظ رکھتے ہیں, حالات کا اعتبار سامنے رکھ کے, حالات کی ترتیب سامنے رکھ کے اس کے مطابق معالج مریض کے لیے دوا تجویز کرتا ہے, اس طرح روحانی علاج میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کہ اس کو اب دوا کڑوی دینی ہے یا میٹھی دینی ہے, اس کو کون سی دوا دینی ہے. اب یہ علاج کے لائن میں, علاج کے سلسلے میں کس دوا کا مستحق ہے, اب یہ دیکھنا ہے. کس دوا کا مستحق ہے؟ یہ ہے خانقاہ جس کا ہمارا نام ہے تسبیح خانہ, اور یہ ہے مرشد. پھر ایک اور غلطی ہوئی, وہ غلطی یہ ہوئی کیونکہ دن رات دنیا سوچی, دنیا پڑھی, دنیا لکھی, دنیا دیکھی, دنیا مانگی, تو مرشد سے بھی دنیا لینے چل نکلے. مقدمات میں کامیابی, کوئی ترقی کا تعویذ, بے روزگاری کا حل, جادو جنات کا توڑ, رشتوں کی بندش, بیرون ملک لاٹری, ان ساری چیزوں کا حل, جنات نکالنا، ان ساری چیزوں کا حل کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا، اس کو پیر صاحب کہا. یقین جانیے ان چیزوں کا خانقاہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جز وقتی مخلوق خدا کی پریشانی کے لیے اگر یہ چیز ہو جائے تو حرج نہیں، اور اگر صرف یہی چیز ہو تو حرج ہے. میرے لفظ پہ غور ہے، اگر یہ چیز جز وقتی ہو جائے، کسی کو اللہ کا نام ایسا بتا دیا جائے کہ اس سے اس کی مشکل پریشانی دور ہو جائے، اس کی پریشانی حل ہو جائے، تو ایسا اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہو بھی یہی دن رات اور کچھ بھی نہ ہو، نہ نفس کا تزکیہ، نہ ذات الہ کا تعارف، نہ اللہ کے حبیب کی محبت، اور نہ اور راہیں، نہ قبر آخرت کی بات، نہ حلال و حرام کے تذکرے، نہ جائز و ناجائز کی راہیں دیکھنا دکھانا، اگر یہ نہیں ہے اور صرف تعویذ اور شوشا ہے، پھونکے ہیں، تو سمجھ لو کام ادھورا ہے یا خود ہے ہی نہیں. جز وقتی اگر یہ چیز ہے اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ جز وقتی مغلوب ہو غالب نہ ہو، مغلوب ہو غالب نہ ہو. مغلوب ہو غالب نہ ہو. حضرت صاحب ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی، ہمارے گھر سے کھانا کھا لیں، یہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے گھروں میں زندگی اتباع والی نہ گزاری تو پھر نفع نہیں ہوگا. پیر آخرت کے لیے لیں، دنیا لونڈی بن کے آئے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں بیٹھے تھے، ایک لکڑی جو ہے کشتی آگے چلتی تھی، پیچھے بہتی تھی، پھر یہ لکڑی کو پکڑنے کی کوشش کرتے لکڑی پیچھے ہو جاتی. تو لوگوں نے پوچھا شیخ یہ کیا؟ فرمایا یہ دنیا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگے گا یہ اس کو آگے لگائے گی، اور جس کو چھوڑ دے گا وہ اس کے پیچھے آئے گی. جس کا مطلوب آخرت بن جاتا ہے، دنیا غلام بن کے قدموں میں اللہ ڈال دیتا ہے، لیکن پہلے پرکھتا ہے کچا یا پکا ہے. اگر کسی شخص نے کسی فقیر سے تعلق جوڑا صرف اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ، بس جس کی مثال بھینس لی جاتی ہے دودھ کے لیے، کبھی نہ لی جاتی ہے گوبر کے لیے، گوبر کے لیے کبھی نہیں لی جاتی. جو اپنا پیر پکڑے گوبر کے لیے، دنیا گوبر ہے، آخرت دودھ ہے. اگر دودھ نہ ہوتا، اللہ پاک پھر اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی آخرت دے دیتے. یہ دودھ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا اور میرے حبیب کی غلامی کرنے والے کو میں دودھ دوں گا، باقی گوبر جو چاہے لے جائے. میں اللہ پاک جل شانہ کو اگر مومن کی آخرت کا احساس نہ ہوتا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کافر کو اتنا دیتا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. اللہ کہتا ہے جا، سب کچھ تیرے پاس ہی اسی دنیا میں ہے، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. کہنے لگا وہ اس شہر میں بھی جائیداد ہے، اس شہر میں مل ملا کے اتنی بنتی ہے، مل ملا کے کتنی بنتی ہے. تو ہماری اس دنیا میں بھی، اس دنیا آخرت کا حصہ ہے اور قیامت کے دن بھی آخرت کا حصہ ہے، تو ہم صرف یہ دنیا گنتے ہیں، وہ گنتے نہیں. مل ملا کے اتنی بنتی نہیں کہتے، کہ اتنا تھوڑا سا ہے. اس لیے ہمارا مطلوب جب آخرت ہوگا تو اللہ جل شانہ دنیا کو غلام بنا کے اللہ عطا فرمائے گا. ہم بھول نکلے, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے پیر کا انتخاب کیا, کسی مرشد کا انتخاب کیا, لیکن کیا دنیا کے لیے. عام طور پہ ایک لفظ آپ سنے ہوں گے, بڑی کرنی والے ہیں. کرنی سے مراد آخرت نہیں ہوتی, کرنی سے مراد صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. ایک صاحب سالہ سال میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے, میرا ایک دوست ہے نیچے, وہ اوپر نہیں آتا جب میں وہاں رہتا, اوپر نہیں آتا. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ کہتے میں نے نہیں دیکھا اتنے سال تو پیر صاحب کے پاس رہا ہے, تیرے نیچے لینڈ کروزر ہے اور تجھے کچھ نہیں ملا تو مجھے کیا ملے گا. میں نے کہا اس کو نیچے بیٹھنے دے, کوئی حرج نہیں, اس کا قصور نہیں ہے جس نے یہ کہا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں. ایک نقشہ ایسا چل نکلا ہے, ایک ترتیب ایسی چل نکلی ہے. اس کا قصور نہیں ہے. اس نے کہا میں گیا تھا, میرا مقدمہ جیتا گیا, میرا مال مل گیا, مجھے ملازمت مل گئی, یہ فلاں مل گیا, یہ مل گیا. اس نے تو مجھے بھی لے چل. اچھا اس کا ہو گیا ٹھیک, ورنہ پھر وہ آگے اور کسی کے پاس, پھر اور کسی کے پاس, پھر اور کسی کے پاس. اس نے کہا کچھ نہیں پڑا ہوا. ایک ڈی ایس پی میرے پاس آتا تھا, کہنے لگا مجھے ایس پی بنایا. ان کے اوپر کوئی مقدمات بھی تھے غبن کے, کچھ چیز اخبارات میں بہت تذکرے بھی چلے, لمبے چوڑے کیس بھی تھے اور بھی. مجھے کہنے لگے جی وہ رکاوٹیں ہیں تو آپ بس, آپ اللہ والے ہیں, نگاہ کریں گے, میں ایس پی بن جاؤں گا. میں کہ جی میں تو خود ایس پی نہ بن سکا, آپ کو کیا بناؤں گا, میں خود آخرت کا, روحانیت کا ایس پی بننا چاہتا ہوں. نہیں بس آپ کی نگاہ سے ہوتا ہے, فقیروں کی نگاہ میں بڑی تاثیر. میں نے کہا بس آخرت کو سنواریں, اعمال کرتے رہیں, اس میں انشاءاللہ دنیا آخرت کی خیریں ہیں, اللہ نے چاہا تھا. ان کی ترقی نہ ہوئی, آ کے جی بھر کے مجھے بے عزت کیا, جی بھر کے. 10 سال پہلے کی بات ہے, 10.5 سال پہلے, کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا. میں نے کہا میں نے تو روز آپ میرے پاس آتے تھے, روزانہ آتے تھے, اور روزانہ یہی آخرت کا ہی تذکرہ ہوتا تھا, میں نے کون سا وعدہ کیا تھا. کہنے لگا لوگ کہتے تھے. میں نے کہا لوگ کہتے تھے, میں نے تو نہیں کہا تھا. اس کے بعد چلے گئے, آ جائیں گے. وہ سچے تھے, ان کو غصہ آیا کہ وہ میرے پاس اس مقصد کو لے کے آئے تھے, میں نے وعدہ پہلے دن نہیں کیا تھا, میں نے تو انہیں آخرت کی طرف متوجہ کیا, آخرت ان کا مطلوب نہیں تھا, اس کا مطلوب تو تھا دنیا. اور بے شمار قسم کے کیسز تھے. اللہ کے بندے کو ترقی نہ ہو سکی, اسی میں ریٹائر ہو گیا. وہ نقشہ آپ آج ہی مجھے یاد ہے. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے, بہت زیادہ ملوں کے مالک تھے, ہر وقت آتے کوئی خدمت فرمائے. میں کہ جی بس خدمت یہی ہے, اعمال کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں. ان کے کچھ مسائل تھے جنات کے, اللہ کا نام دیا, اللہ نے کرم کر دیا, درس میں بڑے اہتمام سے آتے تھے. تو مسائل جب حل ہو گئے وہ نظر نہ آئے. تو میں نے ایک دفعہ وہ مال سے خریدنا تھا, وہ میرے سائز کا جوتا نہیں مل رہا تھا, اس کا جوگر واک کے لیے. تو مجھے ساتھیوں کو بھیجا, ایک بندے کو بھیجا. میں نے کہا تلاش کر کے پھر اسی دکان میں چلا جاؤں گا, وقت ضائع نہ کروں بازاروں میں جا کے. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. میں ایسے جا رہا تھا تو مجھے سامنے نظر آیا, مجھے دیکھ کے منہ پر کر لیا. خیر میں جا کے ملا تو مجھے بڑے ایسے انداز سے, ہیلو حکیم صاحب, کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا چلو ٹھیک. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے. یہ میرے پاس ہزاروں کہانیاں ہیں. اور دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے ان کی خدمت اس کے لیے کی نہیں تھی کہ مجھے سلام کیا جائے, اس لیے دکھ نہیں ہوتا. پھر تر تازہ کیس آتا ہے, پھر میں اپنے کام میں لگ جاتا ہوں. کیوں؟ میرا ایک اپنا مشن ہے. میں تو اس کو دنیا سے کے ذریعے سے آخرت کی طرف لاتا ہوں. میرے پاس 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے دنیا کے مسائل لے کے آئے تھے, اللہ جل شانہ نے ان کو آخرت کا دیوانہ بنا دیا. میرے پاس تو 90% سے زیادہ کیس ہیں. کسی کی دوائی کا مسئلہ, کسی کی دعا کا مسئلہ, کسی کی جن کا مسئلہ, کسی کے جادو کا مسئلہ, کسی کی بے روزگاری کا مسئلہ. درس میں آتے رہے آتے رہے, اللہ نے اپنے شان کریمی کے صدقے, دل تو دنیا, دل تو اس کریم کے قبضے میں ہے. وہ مقلب القلوب ہے, وہ مصرف القلوب ہے. اس لیے پھر دکھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ والو, ہمارا مطلوب اگر آخرت ہو, پھر کسی فقیر کے پاس آنا نفع دیتا ہے. پھر اس میں دنیا نہ بھی ملے تو پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ میں نے دعا کی بھی ہے, کرائی بھی ہے, انہوں نے جو عمل اعمال بتائے ہیں وہ بھی میں کر رہا ہوں, یا میرے کرنے میں کمی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ پاک جل شانہ اگر مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے, پھر لگتا ہے میرے لیے کوئی خیر ہوگی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, آپ درس میں بات کہتے تھے مجھے اب سمجھ آئی. میں کیا کہنے لگا, اگر میں اندر کا بدماش ہوں, ایسے خود ہی کہنے لگا کہ میں اندر کا بدماش ہوں, آپ کے درس کی وجہ سے کچھ اللہ پاک نے مجھے توجہ دی ہے, اب بھی اگر میرے پاس مال آ جائے پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھوں. وہ اللہ پاک نے مجھے میری اوقات میں رکھا ہوا ہے کہ دیکھ, خیال کر, تجھے مال دے دیا, آخرت برباد کر بیٹھے گا, اپنا نقصان کر بیٹھے گا. تھوڑی سی مال میں, تھوڑی سی چیزوں میں, تھوڑے سے عہدے میں, تھوڑے سے بس اسی میں گزارا کر لے, باقی رہ کیا گئے ہیں. وہ میں ایک اللہ والے کے پاس تھا, لیٹے ہوئے تھے, بڑے اللہ والے اب بھی ہیں. تو ان سے نا ان کے نوکر نے آ کے کہا, اللہ والے بھی ہیں مالدار بھی ہیں, کہ جی وہ آپ نے تو وہ گندم ساری اٹھا کے دیتے جا رہے ہیں, گندم پیچھے تھوڑی رہ گئی ہے, جو بھی آتا ہے غریب اس کو 2 بوری 3 بوری 4 بوری 20 بوری دیتے جا رہے ہیں. تو ان کا جو منشی تھا نا, اس کا نام تھا چاچا رمضان. وہ کہنے لگے چاچے رمضان سے پوچھ. چاچے رمضان نے کہکا لگایا, ان پڑھ آدمی تھا, اس نے پھر اپنی مثال سنائی. میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہ جی ایک طوائف ساری رات ناچتی رہی, اور اس کا جو استاد تھا وہ تبلا بجا رہا تھا. رات ساری ڈھل گئی نا, تو اس کو چکر آیا سر میں, چکر آیا نا تو اس کا وہ ان بیلنس ہوئی. کہنے لگا او ڈالی, اس نے لفظ استعمال کیا, کہتے او ڈالی یعنی اسے چکر آیا, ان بیلنس ہوئی. تو اس نے فوراً کہا, داغڑ رہیا, زیادہ رہے گی تھوڑی رہیا. اس نے لے میں اس کو سمجھایا کہ خیال کر, زیادہ رہے گی باقی تھوڑی رہے گی, تکڑی ہو. تو منشی کہنے لگا, میاں صاحب ہوں داغڑ دیا ہے, ہر زندگی زیادہ ختم ہو گئی ہے, وہ تھوڑی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا دینے دے گندم چل, باقی رہ کیا گئی ہے. چاچے رمضان نے یہ فوراً بات سنائی. اس نے کہا وہ میں نے ایسی بات ہے کہ اس نے کہا داغڑ دیا, زیادہ تھوڑی رہی ہے. زندگی ہے کون سی, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھہر جا, ابھی ٹھہر جا. تو دنیا دولت مال مانگتا ہے, تیری باقی تھوڑی رہ گئی ہے, آخرت برباد نہ کر. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اولاد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, سن لو یہ اللہ کی ترتیب بتا رہا ہوں, یہ سنت الہی ہے, اللہ کی سنت ہے. اولاد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو مال چھوڑ کے گیا وہ گناہوں میں پڑ جائیں گے, اس کی قبر کی آگ کا ذریعہ بن جائیں. اللہ والو اللہ کی ہر معاملے میں کچھ ہوتا ہے خیر, تیری میری سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمیں سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں اس کو اللہ نے بڑا کر دیا مجھے چھوٹا کر دیا, تو تجھے کیا خبر اس طرح چھوٹے ہونے میں تجھے ملے گا کیا, اور تجھے مل کیا رہا ہے, اور اس چھوٹے ہونے میں تیرے ساتھ رب کا معاملہ ہے کیا, اور تجھے اللہ اس نے دے گا کیا, اور دے کیا رہا ہے. اگر تو بڑا ہو جاتا پتہ نہیں کیا کر جاتا. جیسے بندہ کہنے لگا نا میں اندر کا بدماش ہوں, اس لیے اللہ والو پیر کا گمان, پیر کا تعلق بھینس دودھ والی بھینس سے ہو, گوبر والی بھینس سے نہ ہو. یہ بھینس لیتے ہیں دودھ کے لیے, گوبر مفت میں ملتا ہے جھنگے میں, یا صرف بھینس لیتے ہی گوبر کے لیے ہیں؟ نہیں تو دیوانہ ہوگا جو کہے گا گوبر والی بھینس دے دو مجھے. ایسی بھینس دو جو صرف گوبر دیتی ہو, اس میں ایسی بھینس تو ہے نہیں. اور تم بھی میرے ساتھ ڈی ایس پی والا معاملہ کرو گے؟ ایسی بھینس اور گوبر مفت میں ملے گا, جھنگے میں ملے گا. ہمارا مطلوب آخرت, آخرت قبر, اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا تعلق, تعارف, تعلق اور معرفت الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مطلوب تو یہ ہے اتباع, اطاعت. اللہ پاک دنیا دے گا انشاءاللہ, صحابہ کرام کو دی, قربانی آئی, مجاہدے آئے, کملی والے کا ساتھ نہیں چھوڑا. قربانی مجاہدی بھی ایسے ہیں کہ تاریخ کا حصہ بن گئے. ایک وقت تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر ایک بندہ مال لے کے پھر رہا تھا, آواز دے رہا تھا میرے پاس مال ہے کوئی لینے والا ہے, وہ تو سارے دینے والے تھے, اتنا رب نے دے دیا, اتنا رب نے دے دیا. پھر ایران کی حکومتوں کے 13-13 من کے سونے کے تخت, 13 من کلہاڑے سے کاٹا, کلہاڑے کے منہ خراب ہو جاتے تھے, کلہاڑے کی دھار ختم ہو جاتی تھی. ہاں, اور جو بادشاہ کے تخت کے سامنے قالین بچتا تھا سونے اور چاندی کی تاروں کا اور ریشم کا, اس کو جب کاٹا اور ایک بالشت کی قیمت 24,000 درہم تھی, آج کے کروڑوں. وہ اتنے قالین ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور بادشاہ کے تخت کے اوپر ایک تاج لٹکا ہوا ہوتا تھا زنجیروں کے ساتھ. ایک صحابی کو دیکھا جیسے کسی مردار کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں, ایسے اس کو, وہ تھے کمزور بچارے, وہ اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے, برکات کے دروازے کھولے, آسمان اور زمین کی برکات کو متوجہ کر دی. لیکن پہلے کچھ امتحان ہوا اور اس میں استقامت دکھائی, اور استقامت وہ دکھاتا ہے جس کا مطلوب دودھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا مطلوب ہے ہی آخرت, اور یہ حال اگر آیا ہے اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے. اور جس کا مطلوب گوبر ہوتا ہے وہ کبھی استقامت نہیں دکھائے گا. کوئی اس کے کان میں کوئی کہہ دے گا فلاں کوئی کرنے والا ہے, وہ اس کو چھوڑ کے ادھر جائے گا, وہ ادھر جائے گا, وہ ادھر جائے گا. کیا خیال ہے؟ اللہ کی ذات کو اپنا مطلوب بنائیں گے نا, اس پہ کھانا نہ ملے، ملے یا نہ ملے کوئی مسئلہ ہی نہیں، چاہے مل گئی نعمت ہے نہ ملے کوئی مسئلہ ہی نہیں، چاہے ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، نسوار مل گئی ٹھیک ہے نہ ملے کوئی بات نہیں، پان مل گیا ٹھیک ہے نہ ملے کوئی بات نہیں، کھانا سوکھا مل گیا روکھا مل گیا یا تازہ مل گیا. بھائی جو سفر ٹرین میں کرتا ہے وہ کون سے فریش کھانے مانگتا ہے اور اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، ٹرین کا جو سفر کرتا ہے ایئرپورٹوں کے در بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، اسٹیشن میں بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ہم سفر میں ہیں. سفر میں بندہ جب چلتا ہے سفر میں ہر چیز کہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، یہ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں نہیں چل سکتا، تو واقعی وہ نہیں چل سکتا. اور جس کا مطلوب آخرت ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، چیزیں مل جائے نعمت ہے، نہ ملے کوئی حرج نہیں. اللہ مل گیا یہ دیکھے گا، اس کا حبیب مل گیا یہ دیکھے گا، آخرت مل رہی یہ دیکھے گا، اللہ کی ذات کا تعارف اور تعلق مل گیا یہ دیکھے گا. اس کے معیارات دنیا نہیں ہوں گے، کھانا نہیں ہوگا، تسبیح خانے میں آئے اس کا کوئی استقبال کرے نہیں، بلکہ اگر استقبال نہیں ہوا تو کہا کہ اس میں میری خیر ہے ورنہ میرے بگاڑ کے خطرے ہیں، میرے بگاڑ کے خطرے ہیں، کمزور ہوں، جسم بھی ایمان بھی. وہ خدمت میں لگا رہا، اسے کسی نے شاباش نہیں دی تو سمجھ لے اس میں خیر ہے، اگر کوئی شاباش مل جاتی تو نقصان ہو جاتا. وہ ہلکے میں بیٹھا ہے اور اس نے اچھی بات کہہ دی، کسی نے تعریف نہیں کی بلکہ اس کے اوپر کسی نے اعتراض کر دیا، خاموش ہو گیا. یہ ہے میری اصلاح کی ترتیب کہ اب تک لوگ میری تعریف کرتے رہے، اب اس نے اعتراض کر دیا، اب مجھے صبر کا موقع مل رہا، اب اس صبر میں میرا اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا، اب میرے اللہ میرے ساتھ ہو، اب مجھے صبر کا موقع ملا، اب تک صبر کا موقع ملا ہی نہیں، میں تو بادشاہ تھا، جو منہ سے نکالتا تھا وہی ہو جاتا تھا. جب اس کے مزاج کے خلاف ناگواریاں آئیں گی، طبیعت کے خلاف ناگواریاں آئیں گی، اور یہ اگر اللہ کی ذات ہی کو خالص لے کے چل رہا، اس کا مطلب صرف کون؟ صرف اللہ، تو یہ ناگواریاں اسے راہوں سے نہیں ہٹائیں گے، کپڑے کی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، کوئی ناگواریاں ہیں، طبیعت کے خلاف ناگواریاں ہیں، یہ ناگواریاں اسے اللہ کی ذات سے دور نہیں کریں گے، بلکہ ان ناگواریوں میں کہے گا کہ حضرت بلال فرماتے تھے جب تکلیفیں آتی تھیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا بلال کچا ہے یا پکا ہے. یہ ناگواریاں اس کو اللہ کے قرب میں بڑھائیں گی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، طبیعت کے خلاف کی، ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، ان چیزوں، یہ ناگواریاں آ رہی ہیں، ان ناگواریوں پہ یہ استقامت سے چل رہا، صبر سے چل رہا، زبان کو بند کر کے چل رہا، اس پہ اللہ پاک کی اللہ شان ہو اس کے لیے فیصلے فرمائیں گا، تب فیصلے ہوتے ہیں. چار دن تو صبر سے چل پڑا، پھر پھٹ پڑا کہ سارے پچھلے پانی پھیر دیا، کیا فیصلے کرائے گا یہ؟ اس لیے اللہ والو ایسے ہی چلنا ہے، اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو ایسا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس سیکھتے رہیں، چلتے رہیں، سیکھتے رہیں، چلتے رہیں، کرتے رہیں، اللہ پاک خود پھر سنبھالتا بھی ہے، اللہ سکھاتا بھی ہے، جو چلتا ہے پھر اللہ اس کی تربیت بھی خود کر دیتا ہے، پھر وہ تربیت میں تھوڑی سی ناگواری والی تربیت ہو یا میٹھی تربیت ہو یا کڑوی تربیت ہو، پھر اللہ خود بخود کر دیتا ہے. بندہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے. تو ٹھیک ہے نا, آج کچھ بنیادی باتیں اللہ نے دل میں ڈال دی. بہت سے احباب کے دل میں یہ سوالات بھی تھے, بہت سے احباب کے دل میں یہ کچھ اللہ پاک نے آپ حضرات کی برکت سے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں, پیر کیا ہوتا ہے, پیر سے استفادہ کیسے ہوتا ہے, چلنا کیسے ہوتا ہے, کس تصور کس توجہ کس دھیان کے ساتھ چلیں, کون سا جذبہ لے کے چلیں, گوبر والا جذبہ یا دودھ والا جذبہ. یہ ساری باتیں آج کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, یہ ہمارے لیے ضروری ہیں ان کے لیے جو راہ چلتے ہیں تاکہ ان کو نفع ہو اور چلتے رہیں. ورنہ اگر جذبہ دوسرا ہوا تو پھر چار دن چلنے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جائے گا, کیونکہ اس کی منزل دنیا تھی, دنیا ملے گی نہیں, یا مل گئی تو خوش ہے چلتا رہے گا, اگر نہ ملی اللہ کو کچھ اس کے لیے اور خیر منظور ہوئی. یہ کہتے اس میں خیر ہے, اللہ کہتے نہ اس میں نہیں اس میں ہے. بچہ کہتے آگ میں ہاتھ ڈالوں گا خیر ہے, ماں کہتی نہیں بیٹا آگ میں ہاتھ ڈال, بچہ روتا ہے چیخ رہا مجھے چھوڑ دے میں چھری کو پکڑوں گا, وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں چھری کے لیے پکڑنے کے, وہ کہتے ہیں میں تو چھری کو پکڑوں گا. اب بچہ اپنی جگہ سچا ہے اور اس کے ماں باپ اپنی جگہ سچے ہیں, لیکن جو اصل سچ ہے وہ ماں باپ کا سچ ہے. ہم بھی ایسے بچے ہیں کہتے اللہ باغ یہ جگہ ہے یہاں ترقی دیتے, اللہ کہتے ہیں نہ تیرے لیے اس میں خیر نہیں. اب روتے ہیں دھوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی فائدہ نہیں ہوگا. ذکر کر لیں پھر, دھیان والا ذکر, توجہ والا ذکر, اللہ کی ذات کو پانے والا ذکر, اور اللہ کی ذات سے جڑنے والا ذکر, ایسا ذکر جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لا اله الا اللہ الحلیم الکریم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا سچا قرب عطا فرما، ایمان اور محبت عطا فرما، کرم اور عافیت عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم، آمین برحمتک۔